طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 5، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 17، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام ارشد اختاری ہے، میں موزمبیک کے سٹی ماپوتو سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر سنت کی بات میں سوال ہے کہ فی زمانہ قناعت کی دولت کیسے ملے؟
قناعت کی دولت کے لیے کوئی زمانے کی تو ضرورت نہیں ہے، ہر زمانے میں مل سکتی ہے، لینے والا چاہیے جتنا ملا اس پر راضی رہے اور دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھے، دوسروں پر امید نہ رکھے کہ ضرورت پڑے گی تو اس سے لے لوں گا اس سے لے لوں گا، اور قناعت کے فضائل پڑھیں، احیاء العلوم میں کافی مواد اس میں مل سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے فضائل پڑھیں گے نا تو قناعت بھی ملے گی اور نجات دلانے والے اعمال مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، غالباً اس میں بھی قناعت کے عنوان سے مضمون ہوگا، سے بھی معلومات ہو سکتی ہے۔ تو کسی چیز کو پانے کے لیے اس کے فضائل اور وہ شے نہ ہونے کی صورت میں اس کے نقصانات کی معلومات بھی اس چیز کی طرف رغبت کا باعث بنتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ ایک سوال ہے کہ چھوٹوں پر رحم کس طرح کر سکتے ہیں، ارشاد فرمائیں۔
چھوٹوں پر رحم کس طرح کیا جاتا ہے؟ جو رحم دل ہوگا اس کو پتا ہوتا ہے، جو رحم دل نہیں ہوگا اس کو کیا سمجھ پڑے؟ رحم دل ہوگا تو آٹومیٹک اس کو چھوٹے پر شفقت آئے گی، وہ بھول کرے گا تو درگزر کرے گا کہ بچہ ہے جانے دو، اور اگر بے رحم ہوگا تو مار دھاڑ کرے گا اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے گا بے سبب۔ بہت ساری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بچہ کر رہا ہوتا لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ غلطی ہے، اب اس میں اس پر کیا مطلب آدمی شدت کرے، اس میں اتنی سمجھ ہی نہیں ہے، اگر شدت کریں گے تو بھی پلے نہیں پڑے گا کہ یہ شدت ہو کیوں رہی ہے، تو اب اس میں شفقت ہی اس کو بچا سکتی ہے اور رحم کرنا ہی اس کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اچھا، چھوٹے سے مراد ایک تو چھوٹا بچہ، دوسرا شاید یہ ہو کہ بڑے کے مقابلے میں چھوٹا، ایک بوڑھا ہے تو دوسرا جوان ہے، تو یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، تو یوں چھوٹے پر بھی شفقت جو ہے نا وہ اس کو نفرتوں سے اور دوریوں سے بچا سکتی ہے، ورنہ اگر چھوٹوں کو اگنور کیا جائے گا اور ان کو بات بات پر ٹوکا جائے گا جھاڑا جائے گا تو پھر یہ کہ وہ باغی ہو سکتا ہے۔
فی زمانہ اس طرح سے جو دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بھائی کی، چھوٹے بھائی جو ہے وہ بڑے بھائی کی اتنی عزت نہیں کرتے، تو کیا یہ وجہ ہوگی کہ آج کل جیسے چھوٹے بھائیوں پر جو ہے وہ بار بار روب جمانا، جھاڑنا، مارنا، یہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہوگا؟
ظاہر ہے کہ وہ تالی دعات سے بچتی ہے، عام طور پر محاورہ یہی ہے کہ بڑا بھائی اگر شفقت نہیں کرے گا تو چھوٹا بھائی باغی ہو سکتا ہے اور پھر وہ بدتمیزی کر سکتا ہے، بڑا بھائی شفقت کرے گا تو وہ ادب کرنے پر چھوٹا جو مجبور ہو جائے گا ادب کرنے پر، یعنی کہ مجبوریوں کے اس کو کوئی کہے گا نہیں، پھر بھی اس کی دلی طور پر وہ کرے گا اس کا ادب. اس سے بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر شفقت کریں، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کا ادب کریں. جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، تو وہ ہم میں سے نہیں. یہ حدیث پاک ہے نا، ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی کا سوال ہے، کیا بارات اور ایمبولینس کی گاڑی کو جلد راستہ دے دینا چاہیے؟
جی ہاں، ان کو بھی جلدی دینا چاہیے، اور کوئی بھی گاڑی نکل رہی ہے تو اگر اس کو ایثار کرتے ہوئے آپ دیں گے کہ یہ چلو بیچارہ مجھ سے پہلے نکل جائے، تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا نا. اور برات کی گاڑیاں اس طرح ہوتی نہیں ہیں ٹریفک میں عام طور پہ، البتہ ایمبولینس ہوتی ہے، اور ایمبولینس میں تو عقل بھی چاہتی کہ اس کو راستہ دو، بلکہ ان کو تو شاید کوئی ٹریفک کے قوانین میں بھی رعایت ہوتی ہوگی، ایمبولینس کو رعایت ہوتی ہوگی کہ وہ، بلکہ ہوتی ہے کہ وہ نکل جائے جلدی، کیونکہ بعض اوقات مریض اس میں بالکل وہ ہینڈ پہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو فوری طبی امداد نہ ملی تو شاید دم توڑ دے، اور راستے میں دم توڑتے بھی ہوں گے. اچھا، اس میں بھی ایمبولینس والے بھی خیانت کرتے ہیں بعض اوقات، کہ ایمبولینس خالی ہوتی ہے تو پھر بھی ٹرافک کے ان قوانین سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں وہ اپنا وہ مخصوص ہارن بجاتے ہوئے. تو اگر یہ مریض کو لینے جا رہے ہیں تب تو ان کا جلدی نکلنا سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی ایمرجنسی ہے مریض کو لینے جا رہے ہیں، اور ویسے ہی مطلب نہ اس میں مریض ہے نہ مریض کو لینے جا رہے ہیں. اب یہ کہ ان کو بھی نارملی ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اب وہ اس کا جو عذر تھا جلدی کا وہ نہ رہا، اب نارمل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ ایک اسپیکر ہے جس کے اوپر لوگ گانے بھی سنتے ہیں اور نعتیں بھی سنتے ہیں، تو اگر چھ اس کے اوپر گانے سنتے ہیں تو اس کا گناہ ہمارے اوپر تو نہیں ہے، اور اس کو بیچنا جائز ہے ہمارے لیے یا ناجائز ہے؟
اسپیکر کا بیچنا تو جائز ہے، اور اگر یہ دیا ہی گانے سننے کے لیے اس کو کہ لو اسے گانے سننا، تو ناجائز ہو جائے گا، ورنہ مطلق نے بیچنے بھی کیا ہے، چھری بیچتا ہے، اور چھری سے بکرا کاٹے یا بندہ کاٹے، چھری بیچنا جائز ہے. ہاں اگر اس کو بندہ کاٹنے کے لیے دی کہ جا اس سے قتل نہک کر، چھری بہت اچھی ہے، تو اب یہ بیچنا گناہ ہوگا، بلکہ یہ تو بہت بڑا جرم اس کا ہوگا کہ یہ قتل نہک میں شامل ہو رہا ہے، مدد کر رہا ہے اس کی، تو اس لیے موقع محل. البتہ اسپیکروں میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی میموری کارڈ وغیرہ دیا جاتا ہے، اب اس میں یہ کون سا کارڈ دے رہا ہے یہ دیکھ لے، اور عام طور پہ گانے اور میوزک اور پتہ نہیں وہ جھوٹے چٹکلوں اور اس طرح کے شاید دیتے ہوں گے، اور گاہک ڈیمانڈ کرتا ہوگا.
اسپیکر
اب یہ چیز دینا ناجائز.
اسپیکر الگ بھی بکتا ہے،
گناہ بری چیز اگر دی تو گناہ گار ہے، اور اگر اسپیکر میں کوئی گناہ بری چیز نہیں دی اور ایسے ہی مطلب ہے کہ اسپیکر بیچا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. آپ نے وہ گانے کا تو بولا نہیں ہے، وہ گانے ٹھیک ہے سن رہا ہے، تو کیا کیا جائے اس کا علاج؟ ٹی وی بیچنا جائز ہے، مدنی چینل دیکھے یا گناہ بھرا چینل دیکھے، ظاہر ہے کہ یہ تو ٹی وی بیچ رہا ہے نا، اس کو گناہگار تو نہیں کہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، ایک اسلامی بھائی کا یوں کہنا ہے کہ اس کی جو گھر والی ہے وہ اسے بہت اذیت دیتی ہے، بہت تکلیف دیتی ہے، تو اس کو اس تکلیف پر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا آپ جواب ارشاد فرما دیں.
صبر. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے کوئی صاحب ملنے کے لیے بڑا سفر کر کے گئے، تو گھر پر پہنچے، دستک دی تو اندر سے کوئی زنانی آواز آئی کہ کیا کام ہے، کس سے ملنا ہے وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ میں بڑی دور سے فلاں جگہ سے سفر کر کے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے ملنے آیا ہوں. تو وہ اندر سے زنانی آواز میں کہ میں ان کی بیوی ہوں, میں ان کو جانتی ہوں, وہ کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بڑے کنفیوز ہوا یہ آنے والا کہ ان کی ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور یہ بیوی یہ گھر کی بیٹی ہوتی ہے, یہ تو یوں بول رہی ہے, یہ کیا ماجرا ہے. یہ باہر نکلے, پھر سوچا بھائی اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں, ملے بغیر جانا تو نہیں چاہیے. پھر لوگوں سے معلوم کیا تو کسی نے بولا اس طرف یہ جنگل کی طرف انہیں جاتا دیکھا تھا. تو یہ جنگل کی طرف وہ شخص جو ہے وہ بڑا, تو دور سے کوئی صاحب آ رہے تھے, پیچھے کوئی جانور تھا جس پر کوئی لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا تھا. تو جب وہ قریب ہوئے یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا, یہ کیا, میں تو سمجھا پیچھے کوئی کھوتا ہوگا ڈونکی گدا, پیچھے تو شیر ہے اور شیر پر لکڑیاں لاد کے یہ آ رہے ہیں. تو ان صاحب نے آواز دیا کہ میں ہی ابو الحسن خرقانی ہوں, بندہ خدا, اگر میں اپنی بیوی کی بد مزاجی کا بوجھ نہ اٹھاتا تو کیا یہ شیر میرا بوجھ اٹھا لیتا. تمہارا لے کے اگر بیوی بد مزاج ہے اور کچھ اس طرح کے, یعنی وہ غیب کی بات بتا دی نا, تو ان کے ساتھ جو وسطہ پڑا تھا, تو یوں مطلب اپنے گھر میں اگر ایسا ماحول ہے اور بیوی اس طرح کرتی ہے تو صبر کرے, یہ گھر توڑ پھوڑ نہ کیجیے. آہستہ آہستہ بعض اوقات وہ ذہن مل جاتا ہے کہ وہ کہیں اور سے آئی ہے, آپ کہیں اور کے ہیں, اور مطلب ایک اجنبیہ ہے وہ ان مانو کر انجانی. بعض اوقات اس طرح شروع میں ہوتا ہے, بعض اوقات بیچ میں معاملہ ہو جاتا ہے, بعض اوقات اس کی بدمزاجی کا سبب خود شوہر ہوتا ہے جو یہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے جس سے اس کی مطلب کمان جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. یہ بھی غور کریے کہ بدمزاجی یا وہ جو انداز کر رہی ہے ایسا کیوں کر رہی ہے, کہیں اپنی تو کوئی بھول نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ اس کو مسکرانا نہ آتا ہو, اور یہ مطلب جب بھی ملتا ہو تو منہ چڑھا کے رکھتا ہو تو وہ اس طرح بدک جاتی ہو. مسکرات بہت سارے مسائل کو حل کر دیتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بیوی کو نماز کی طرف لانا ہو تو کون سا طریقہ اپنانا چاہیے, اور بیوی گالی گلوچ کرتی اس کو کیسے روکا جائے؟
نماز کی تلقین تو کرنی چاہیے نرمی سے, پیار سے, شفقت سے, ان کو فضائل بتائے, نہ پڑھنے کی وعیدیں سنائے, کتابوں سے فضان نماز ماشاءاللہ اپنے پاس ہے, اسے گھر میں درس دے, اس کو بٹھائے اپنے پاس وہ درس دے, مدنی چینل گھر میں چلائے, تو اس طرح یہ کہ اس کا دل نرم پڑے گا انشاءاللہ وہ نمازی بنے گا. شور شراب پہ کرتا رہے گا تو ضد چڑھے گی, پھر مشکل ہے کہ وہ نمازی بنے. اب یہی کہ گالی گلوچ کا جہاں تک تعلق ہے تو ذرا کہ مسلمان کو گالی دینا تو گناہ کا کام ہے, تو بیوی بھی مسلمان ہے, بلکہ یہ تو مطلب ظاہر ہے کہ اس کی بالکل یعنی کہ ایک قریبی رشتہ دار بھی ہے, صلہ رحمی کے معاملات بھی ہیں, اس کے جوار میں بھی ہے, اس کے پڑوس میں بھی ایک طرح سے ساتھ ساتھ ہے, اس کی رفیق ہے حیات بولتے ہیں نا, زندگی کی ساتھی, زندگی کی ساتھ تھن. تو یہ گالی گلوچ تو اچھے لوگوں کا کام بھی نہیں ہے, تو گندے لوگوں کا کام ہے, گالی گفتار کرتے ہیں, اور پھر یہ کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ مجھے سلام کرتے ہیں, وہ آپ کو سلام بھلے کرتے ہیں, وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے کرتے ہوں گے, یار اس کو منہ کا لگائیں گے, یار سلام کر دیا نکل گئے. توبہ کرنی چاہیے, اس سے دل بھی دکھتا ہے سامنے والے کا, اور اگر ایسا کیا ہے کسی کو گالیاں دی ہیں توبہ بھی کریں اور اس سے معافی بھی مانگیں.
اس میں سوال میں غالباً یہ ہے کہ بیوی گالی گلوچ کرتی اس کو کیسے روکا جائے؟
اس کو بھی اسی طرح یہ جو مدنی پھول ہیں اس کے لیے بھی ہیں کہ یہ بھی گناہ سے بچے, اور اگر شوہر کو گالی دیتی تو شوہر کا تو بہت بہت بڑا حق ہے, نے کہ یہ تو بہت بڑا جرم کر رہی ہے, اس کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے, توبہ کے ساتھ ساتھ معافی بھی مانگنی ہے.
آپ نے بھی عورت کی بد اخلاقی بدتمیزی کے تعلق سے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ یہ مطلب صبر کرے اور گھر نہ ٹوٹنے دے, اور ممکن ہے کہ آگے جا کر حالات اس کے بہتر ہو جائیں, صورت اچھی بن جائے. امیر سنت سے عرض مدنی چاہیں کہ ناظرین کو بھی میں بیان کروں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کی تفسیر صلاۃ الجنان میں ایک مقام پر یہ لکھا گیا ہے, اگر یہ بیوی کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ بد اخلاق بد صورت یعنی یا صورت اچھی نہیں ہے, اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, تو اس کی ان وجوہات سے عورت تمہیں پسند نہ ہو تو صبر کرو, بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو, کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے جو نیک اور فرما بردار ہو, بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا بنے. یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو اس جگہ پر جو قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یعنی چیز ناپسند ہو, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھتے, قرآن کریم میں آیا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سبحان اللہ, سرکار کی آمد مرحبا, انشاءاللہ شاء اللہ ربیع الاول شریف کی آمد آمد ہے, اور عاشقان رسول خوب چرانہ کریں گے آقا کی ولادت کی خوشی میں. لیکن اس کے لیے کنڈا لگا کر بجلی چوری کرنا یہ جائز نہیں ہے. گورنمنٹ کے جو بجلی فراہم کرنے والے ادارے ہوتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کر کے جو بھی قانونی طریقہ اس کے اندر پیمنٹ کرنی ہوگی, پیسے دینے ہوں گے, ورنہ گناہ کریں گے, چوری کریں گے. تو
یہ جو مطلب یہ کہ جو لائٹنگ کے تعلق سے حسن رضا نے سوال کیا تھا ناظرین کہ اب یہ کہ گلی گلی میں لائٹنگ کا سلسلہ تو رہتا ہے اور انشاءاللہ رہتا ہے اور رہے گا انشاءاللہ, اور خوب چراغہ ہوگا جشن ولادت کی خوشیوں میں, تو بعض لوگ لائٹنگ کے لیے کنڈا لگا لیتے ہیں بجلی کے تاروں سے, ڈائریکٹ کوئی میٹر یا کوئی آفیشیل ترکیب نہیں بناتے, تو کنڈا لگانے والے یہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ کنڈا, چونکہ ہم اپنے گھر کے لیے تو لائٹ کر نہیں رہے, ہم تو جشن ولادت ہے, ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہے ہیں, تو سارے مسلمانوں کا جشن ہے, تو اگر یہ ہم لائٹوں سے کنڈا مطلب یہ لے لیتے ہیں تو یہ تو کون سا ہم نے اپنے گھر کے لے لیا ہے, تو جشن ولادت تو سب پورے محلے کو پتا ہے, سب نے مل جل کر تو چراغا کیا ہے, تو یہ کنڈا لگا کر لائٹیں جلانا بجلی کے تاروں سے یہ کیسا؟
سوال کیا تھا اور جواب دیا تھا, کنڈا جو ہے یہ ایک غیر قانونی کام ہے اور گورنمنٹ کی بجلی یہ چوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے, خالی جشن ولادت کے لیے نہیں کرتے, یہ اپنے گھر کی گھر میں بھی اس طرح کرتے ہیں کراچی میں, اور جو دوسروں کے گناہ سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, تو یہ جن علاقوں میں یہ زیادہ کنڈے ہوتے نا لوڈ شیڈنگ ان علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے, اپنے کراچی میں تو یہ نوٹ کیا ہے, سنا بھی ہے کہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں کنڈے والے بہت ہیں, ان کنڈے والوں کی وجہ سے جو بےچارے شریف لوگ ہیں تو وہ بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں, تو یہ کنڈے لگا کر جو بجلی حاصل کرتے ہیں یہ ظاہر ایک طرح کے چوری ہے نا, بجلی چوری کری, جو چوری کرے وہ چور, تو چور مت بنے, شاہوکار بنے, اچھے بندے بنے, نہ گھر کے لیے کرنا ہے, نہ جلسوں کے لیے کرنا ہے, نہ ناف خوانیوں کے لیے کرنا ہے, نہ جشن وزارت کے چراغاں کے لیے کنڈے لگانے ہیں, کوئی بھی دیکھیں اپنا ایونٹ ہو چاہے شادی ہو چاہے کوئی میت ہو, کنڈا نہیں لگانا, گورنمنٹ کا ادارہ جو اپنا بجلی فراہمی کا ادارہ اس سے رابطہ کریں, وہ جشن وزارت کے موقع پر باقاعدہ میٹر لگا دیتے ہیں, آپ چراغاں کریں اور اس میٹر کے مطابق پیمنٹ جو بھی ہے ایک طریقہ کار جو ہے گورنمنٹ کا اس کے مطابق آپ چلیں اصول کے مطابق, ورنہ تو ثواب کیسے ملے گا چوری کی بجلی سے آپ کریں گے تو, الٹا گناہ ہو رہا ہے.
کئی لوگ آؤٹ فیس کام کر کے یعنی یوں سمجھے کہ کنڈا نہیں لگاتے کیونکہ یہ بڑے معزز کہلانے والے لوگ ہوتے ہیں تو یہ اپنے میٹر میں ہی کچھ اس طرح کی ٹیمپرنگ یا گڑبڑ کرتے ہیں کہ جن سے ان کو بل میں گویا کہ سمجھے کہ چوری ہی ہو رہی ہوتی ہے اور پھر جب یہ پکڑے جاتے تو پھر ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ میٹر میں ہی کچھ گڑبڑ ایسی کر دیتے ہیں جی ہاں اس کو شاید آؤٹ فیس کہتے ہیں اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو اس طرح کی کوئی اس میں اس کی اصطلاح ہے اور وہ ہے اصل میں وہ بجلی کی چوری اور یہ اس طرح کر کے پھر آپ بولے ایسی ویسی چلاؤ تو اس کا اتنا وہ نہیں ہوتا اور یہ بھی ہے کرتی ایک تعداد تو یہ پھر جب پکڑے جاتے ہیں نا تو پھر ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں پھر ان کو پھر بل بھی پھر ادارہ پھر ایسا دیتا ہے کہ یہ بھی بولے گا یار یہ کیا ہو گیا تو یوں چوری کے صرف کنڈا نہیں شاید ایسا لگتا ہے مجھے کہ بجلی چوری کرنے کے کنڈے کے علاوہ بھی شاید کوئی طریقے کار ہیں تو ہر طریقے کار کو ہی آپ منع فرمائیں گے غالباً
انڈرسٹوڈ ہے ہر وہ طریقے کار جو ناجائز بجلی لیتا ہے تو وہ گناہ کا کام ہے
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
پاپا جانی گھر والے بچوں کو اتنا سمجھاتے تو بھی سمجھتے کیوں نہیں
آپ تو بچے ہیں نا سمجھتے ہیں نا ماشاء اللہ تو آپ کی طرح اور بھی تو سمجھدار بچے ہوتے ہوں گے نا ابھی اللہ بہتر جانے آپ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے تو بچوں کی بھی مطلب قسمیں ہوتی ہیں بعض بچے بہت بولے والے اور شریف ہوتے ہیں جدھر بیٹھاؤ ادھر بیٹھے رہیں گے کھڑا کر دو تو کھڑے رہیں گے بعض بچے بلکہ اکثر بچے جو ہے نا وہ آزاد طبیعت کے ہوتے ہیں اچھل کود مچا دیتے ہیں اچھل کود توڑ پھوڑ کرتے رہتے ہیں اب اس میں یہ کہ ماں باپ کا امتحان ہے گھر والوں کا امتحان ہے کہ کس طرح حکمت عملی سے اس کو ڈیل کریں بعض اوقات اس کو مزید ماں باپ جو ہے نا بگاڑ دیتے ہیں ان کو ڈیل کرنا آتا نہیں ہے تو بے جا سختیاں کر 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 کے اس کو ڈیٹ بنا دیتے ہیں یا بار بار اس کو دھمکیاں دیتے ہیں ایسا ماروں گا ایسا ماروں گی ایسا ماروں گی ایسا ماروں گی ابھی بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ماں نے کبھی مکھی ماری تھی کہ مجھے مارے گی ماری نہیں رہی نا ماں تو خالی بولتی ایسا ماروں گی یا وہ برا بھلا بولتی ہے کوسنے دیتی ہے تو سمجھ نہیں پڑتی کہ کیا بول رہی ہے ماں تو یوں مطلب بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو بچوں کو مدنی چینل دکھائیں کڈس مدنی چینل دکھائیں تو یہ اس کو بڑی توجہ سے بچے عام طور پہ دیکھتے ہوں گے اور ایک انداز ہے نا خوبصورت انداز ہے تو بچہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے سب اس میں اس کو مدنی پھول جو ہے وہ مل رہے ہوتے ہیں جو اپنے حساب سے وہ لے رہا ہوتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
حضور ایک سوال ہے آپ سے کہ ایک تصوراتی ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے آپ سے کہ اگر آپ کی آج اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہو جائے ابھی آپ کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہو جائے تو آپ اعلیٰ حضرت سے کیا بات کریں گے کیا پوچھیں گے آپ کی فیلنگز کیا ہوں گی کیفیت
سبحان اللہ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہ اگر مجھے زیارت ہو جاتی ہے ہوش و حواس میں تو میں سلام کروں گا ہاتھ چوموں گا اور دعائے مغفرت کرواؤں گا کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خود بھی عادت کریمہ یہی تھی کہ آپ کوئی مطلب بزرگ ملے نا تو ان سے مغفرت کی دعا کرواتے تھے چنانچہ ایک قصہ ہے کہ آپ جب وہ حج پر گئے تھے نا آپ کے ملفوظات میں خود ہی بیان فرمایا حج پر گیا تھا تو ایک صاحب کو دیکھا مسجد خیف میں کہ قبلہ رو بیٹھے ہوئے اور اپنے وظیفے میں مصروف ہیں میں مسجد کے صحن کے دروازے کے پاس تھا اور کوئی تیسرا فرد مسجد میں تھا ہی نہیں اس وقت میں نے یکایک شہد کی مکھیوں کی بھناٹ کسی آواز سنی شہد کی مکھیاں جیسے گن گناٹ ہوتی ان کی یہ سنی میں نے تو مجھے فوراً یہ حدیث پاک یاد آئی کہ اہل اللہ نیک بندوں کے دل سے ایسی آواز یعنی کہ نکلتی ہے جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو اپنا جو میرا تو وظیفہ تھا وہ چھوڑ کر ان بزرگ کی طرف چلا کہ ان سے دعائے مغفرت کرواؤں. کبھی میں کسی بزرگ کے پاس بحمدہ تعالی دنیاوی حاجت لے کر نہیں گیا, جب گیا اسی خیال سے کہ ان سے دعائے مغفرت کرواؤں گا. غرض دو ہی قدم ان کی طرف چلا تھا کہ ان بزرگ نے میری طرف منہ کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر تین مرتبہ فرمایا, اللہم اغفر لی اخی ہذا, اللہم اغفر لی اخی ہذا, اللہم اغفر لی اخی ہذا. اے اللہ میرے اس بھائی کو بخش دے, اے اللہ میرے اس بھائی کی مغفرت فرما دے, اے اللہ میرے اس بھائی کو معاف کر دے. تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ بزرگ یہ فرما رہے کہ ہم نے تیرا کام کر دیا, دعائے مغفرت کروانی تھی نا تو کر تو دیے, اب ہمارے کام میں مخل مت بنو, مداخلت مت کرو. تو میں پلٹ گیا واپس لوٹ گیا. یعنی کوئی اللہ کے نیک بندے تھے پہنچے ہوئے, یہ مطلب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دعائے مغفرت کرواتے تھے, اب اعلیٰ حضرت مل جائیں تو میں بھی دعائے مغفرت کرواؤں گا انشاءاللہ. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کوئی کسی کے بارے میں اس نے ذن ہو جائے کہ یہ نیک بندہ ہے دعا کرے گا تو میرا کام ہو جائے گا, تو ہم لوگ وہی کرتے ہیں کہ تھوڑا دکان آج کل ٹھپ ہوئی پڑی ہے یا کاروبار میں تھوڑی تکلیف ہے فلاں, حالانکہ ساتھ پیڑیاں کھائیں اتنا جمع کر کے رکھا ہوتا پھر بھی تکلیف ہوتی ہے. تو وہ بس وہ دنیاوی معاملات کے سوالات کیے جاتے ہیں ہمارے یہاں, لیکن یہ کہ اعلیٰ حضرت مغفرت کی دعا کرواتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بزرگوں کا امتحان میں سے بھی نہیں لیتے, ان کو ایسے سوالات کروں گا کہ دیکھو کیا جواب دیتے ہیں, نہیں بلکہ دعائے مغفرت کرے ان کی زیارت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں رجب علی الیکٹریشین پرانا حاجی کے کانچی پاڑا سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے, کیا جشن ولادت کے موقع پر گیٹ کمانیاں گلیوں میں لگانا صحیح ہے, مور وغیرہ کی تصویر لگانا صحیح ہے؟
اللہ اللہ, گلیوں میں گیٹ کمانے لگا کر گلیاں تنگ کرتے, تنگ ہو جاتی ہیں, ایک تو راستہ تنگ ہو جاتا ہے گاڑی نہیں گزر پاتی وہاں سے, دوسرے زمین کھودتے ہیں, کھودے بغیر تو گیٹ لگے گا نہیں نا, زمین کھودتے ہیں. ابھی زمین جو ہے نا یہ گورنمنٹ کی ہے, اور یہ گورنمنٹ کی جو یہ بلاک ہوتی ہے نا ان کا اکثر حکم جو ہے نا وقف کی ملکتوں کی طرح ہوتا ہے, وقف کی ملکیتیں جیسے ہوتی ہے نا اوقاف کی طرح وقف کی طرح, تو یہ اس کو ہم یعنی جہاں چاہے کھود ڈال لیں یہ جائز نہیں ہے. یہ اس طرح گلی میں کھود کر گیٹ کمان لگانا, ایک تو یہ سڑک توڑی اس کو نقصان پہنچایا, فٹ پاتھ میں اگر توڑا فٹ پاتھ میں کوئی جھنڈا گاڑا یہ بھی ظاہر ہے کہ فٹ پاتھ کو نقصان پہنچایا, لوگوں کے چلنے کا راستہ بند کیا, پھر جب بتیاں لگیں گی تو اس کو دیکھنے والوں کی بھی بھیڑ ہوگی, ایک رونق بنے گی, اب بندہ گزرے گا کیسے, عورتیں کیسے گزریں گی, یہ سب مطلب حقوق عامہ کے بھی مسائل اس میں کھڑے ہوتے ہیں, لوگوں کے حقوق اس میں پامال ہوتے ہیں. تو اس لیے سجاوٹ بے شک کریں جشن ولادت کی خوب کریں, لیکن یہ کہ یہ دیکھ لیں کہ اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, نہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو, نہ محلے والوں کو تکلیف ہو, نہ کسی گاڑی چلانے والوں کو تکلیف ہو, اس کا خیال رکھنا ضروری. جیسے اب وہ فضا میں لوگ سجاوٹیں کرتے ہیں, فضا میں سجاوٹیں کرنے میں حرج نہیں ہے, ایک گھر سے دوسرے گھر میں باندھ لیا فضا میں اور اتنا اونچا ہو کہ کوئی گاڑی بڑے سے بڑا ٹرک بھی گزرے تو فریلی گزر جائے, یہ نہیں کہ اس میں تار سے ٹکرائے اور وہ پھر دوڑا دوڑی ہو اور راڑا راڑی اور گالی گلوچ. پھر یہ اس کام میں بعض ہوگا تو رف ٹائپ کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کہ وہ لڑا لڑی پر اتر آتے ہیں. ایک بہت پہلے ایک منظر دیکھا تھا میں نے کہ یہ جشن ولادت کے دن تھے بالکل, یعنی کہ وہ ایک بہت ہی پر رونق جگہ بازار, اور ایک مطلب راستے میں بالکل راستے کے بیچ میں سجاوٹیں ہمارے کی جاتی ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی یا کی جاتی تھیں, تو وہ مطلب کچھ نہ کچھ لگا کر پتھر بھوسا ڈالتے ہیں اس پہ, پھر کلر ڈالتے ہیں, اس طرح کچھ بناتے ہیں شو پیس وغیرہ. اب وہ بنایا ہوا تھا, اب وہ بازار تھی اور ایک مزدور بےچارا ہاتھ کی یوں گاڑی چلا کر کچھ اس میں مطلب وہ گزرنا چاہتا تھا, وہاں سے راستہ بھی تھوڑا تھا شاید وہاں, لیکن یہ عاشقان رسول کہلانے والے اس کو راڑا راڑ اس کو جانے ہی نہیں دیا بےچارے کو. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا تھا. اب بتائیے اس میں ثواب ملے گا, کیونکہ لوگوں کے چلنے کا راستہ ان کا حق ہے کہ بےچارے گزرے یہاں سے, اور ہم دادا گیری کر کے ہم عاشق رسول ہیں, ہم نے جشن ولادت منائی ہے. تو جشن ولادت منانا اس کو نہیں بولتے, یہ تو مطلب گناہوں کا, ہم لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں. جشن ولادت منانے میں ثواب اسی صورت میں ملے گا جب 100% شریعت کے مطابق ہو, اور اس میں ذرہ برابر بھی کوئی گناہ شامل نہ ہو, کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو, کسی کو بھی تکلیف نہ ہو, چندہ بھی ہو تو بالکل حق حلال کی بات ہو, یعنی ایسا کہ دادا گیری کر کے اور تڑیاں دے کر دھمکیاں دے کر چندہ وصول کیا دل دکھا کر, یہ نہیں, یہ سب غلط باتیں. اللہ کریم ہم کو شریعت کی پابندی کی توفیق دے. گلیوں میں بہت سجاتے ہیں لوگ, اور واقعی یعنی کہ وہ لوگوں کے لیے مسئلے کھڑے کیے ہوتے ہیں, انہوں نے گلیاں گھیر کے سڑکیں کود کے, اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی یا تقاضے بھی پورے کرنے پڑے گا, خالی توبہ سے کام تھوڑی چلے گا, گلی توڑی اس کو بنانی بھی ویسی بنانی بھی پڑے گی, اور جن جن کو تکلیف پہنچی ان سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. آئندہ نہیں کروں گا, اچھی بات ہے کہ گناہوں کا میٹر رکا آئندہ کے لیے, لیکن جو کیا اس کو بھی تو بڑا مشکل معاملہ ہے. ہر کام میں علم دین حاصل کرنا ضروری ہے, اتنا ایسی صحبت ملے کہ جس سے مطلب یہ ساری باتیں اپنے کو پتا چلے کہ ہم کہیں گناہگار تو نہیں ہو رہے. جشن ولادت منانی ہے اور دھوم دھام سے منانا ہے, جشن ولادت منانا ہے اور دھوم دھام سے منانا ہے, پچھلے سال سے اور زور شور سے منانا ہے. لیکن ہمارا شور جو ہے نا وہ شیطان کا تو کلیجہ پھاڑ دے, لیکن کسی مسلمان کو اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام عمران ہارون طیب ہے, میں ملاد کمیٹی کا وائس چیئرمین ہوں چاگلہ شریف کا. امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے میرا کہ عید میلاد النبی کے سلسلے میں جو چراغاں کرتے ہیں, لائٹیں لگاتے ہیں علاقہ محلے وغیرہ میں, تو یہ کتنے بجے اسٹارٹ کرنی چاہیے اور کتنے بجے آف کرنی چاہیے, یہ چھوٹا سا میرا سوال ہے.
ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کو, اور شریعت کے مطابق خوب چراغاں کریں. اس میں ایسا ہے کہ جب بتیاں جلانے کا ایک ذرا کا عرف ہوتا ہے, موقع ہوتا ہے, اندھیرا ہو گیا تو لوگ بتی جلاتے ہیں, تو اندھیرا جب ہو نا تو اس وقت یہ بتیاں جل جائیں, اور جب تک لوگوں کی چہل پہل جاری ہے تو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں, اس کو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں, تب تک بھلے یہ جلتی رہیں, اور جب لوگوں کی چہل پہل ختم ہو جائے اس کو بند کر دیا جائے بتیوں کو. اب اس میں بھی دن جیسے مواقع, جیسے کہ عام دنوں میں یا جلدی کے دنوں میں وہ جلدی چہل پہل ختم ہو جائے گی, پھر ہفتہ آئے گا چھٹی, صبح چھٹی ہوتی ہے تو شاید دیر تک چہل پہل ہوتی ہوگی چراغاں دیکھنے والوں کی, تو جب تک چہل پہل ہے تب تک یہ بتیاں جلتی رہیں, جیسے ہی چہل پہل ختم ہو جائے سانس بعد میں لے پہلے بتیاں بند کرنے کی ترکیب ہو, ورنہ پھر یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اسراف میں آ جائے, لیکن ایسا ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے. دن دیارے بتیاں جل رہی ہوتی ہیں, ساری رات روشنیاں, اور مطلب یوں لوگوں کا لاکھوں روپیہ کا چندہ جو ہے نا یہ برباد ہو رہا ہوتا ہے, اب کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے, اور یہ مطلب میٹر جو ہے بجلی کا یہ تیزی سے بھاگ رہا ہے اور پیسے پی رہا ہے لوگوں کے چندے کے آخرت میں کیا جواب دو گے؟ پہلے دوپہر تک جلتی ہوتی ہیں بتیاں، سارا سارا دن جلتی ہے، تو سب لوگ رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، فجر کا ٹائم جب آتا ہے نا، جب نمازی نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں تو یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ہڑا بڑی والے لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، سب نہیں اس طرح بھی ہوتا ہے، اس لیے سب کو نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، خالی در و دیوار نہیں سجانے، اپنے دل کو بھی سجانا ہے، سینے کو بھی مدینہ بنانا ہے عشق رسول کا. عشق رسول جو ہے نا، یہ مطلب خالی بتیاں جلانے کا نام نہیں ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے، اور مسلمانوں کو تکلیف سے بچانا ہے، اور کسی کا پیسہ ضائع نہیں کرنا، چندہ ضائع نہیں کرنا ہے، اسراف فضول خرچیاں نہیں کرنی، اس سب سے بچنا ہے نا، خوب چراغا کریں لیکن شریعت کے مطابق، گناہوں سے بچ کر، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال ہمیں ابھی آیا، یہ نعمت اللہ قادری ہیں جو کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، کس طرح آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا محب بن سکتا ہے؟
درود شریف کی کثرت کرے، بہت درود پاک پڑھتا رہے، اور جس سے بھی محبت بڑھانی ہے تو اس کے خوبیاں معلومات کرے، خوبیوں کی خوبیوں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے آقا، تو سارے خوبیوں کے جامع، وہ کون سی خوبی ہے جو ان میں نہیں ہے؟ اللہ کی عطا سے ان کی جتنی معلومات ہوگی تو اتنا ہمارا عشق جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا. ان کی سیرت کا مطالعہ کرے، ان کے دین کی خاطر قربانیاں، پھر امت پر ان کی شفقت، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اس طرح معلومات کرتے رہیں گے، درود سلام کی کثرت کرتے رہیں گے، عشق بڑھے گا. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک نسخہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ خوش الحان قاری سے قرآن کریم کی تلاوت سننے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اور خوش الحان نعت خواں سے نعت شریف سننے سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے. تو نعتیں بھی سنیں، نعتیں ہوں شریعت کے مطابق، اور جیسے اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہیں، ان کے قلم سے نکلا ہوا ہر مصرعہ، بلکہ ہر لفظ نہیں نہیں ہر حرف عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تو ایسوں کا کلام سننے سے ظاہر کے دل میں عشق بڑھے گا. سمجھ میں نہ بھی آئے تو ایک دل مطمئن ہوتا ہے، جو سرکار اعلیٰ حضرت سے واقف ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، دل مطمئن ہوتا ہے کہ ان کا کلام شریعت کے مطابق، تو پلے پڑے نہ پڑے جھومے جاؤ. دوسروں کے کلام میں یہ بات نہیں ہوتی عام طور پہ، تو ان کا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا کلام، مولانا حسن رضا خان کا کلام، حضور مفتی اعظم ہند کا کلام، دیگر علماء اہل سنت نے بھی کلام لکھے ہیں، تو وہ پڑھے جائیں سنے جائیں، انشاءاللہ بڑا وہ محبت کا اضافہ ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ تھا کہ آج کل لوگ جو ہے پھٹی ہوئی پینٹیں پہنتے ہیں تو ان کا جسم نظر آتا ہے، تو اس بارے میں نے آپ سے پوچھنا تھا.
اللہ اللہ، آج کل پہنتے ہیں، آج کل تو کچھ زیادہ ہی اسمارٹ ہو گئے اور کم ہی پہنتے ہوں گے، پہلے تو بہت زیادہ بے احتیاطی، پھٹا ہوا لباس پہننا جو ہے نا یہ تنگ دستی لاتا ہے. زخمی سانپ، مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، زخمی سانپ پیج نمبر 14. 17 عورت ہر حال میں واجب ہے، بغیر کسی صحیح وجہ کے تنہائی میں کھولنا بھی جائز نہیں. لوگوں کے سامنے اور نماز میں تو 17 بالاجماع فرض ہے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت، یہ بالکل گولائی میں سارا حصہ جو ہے نا، یہ 17 عورت کہلاتا ہے. اس کا یعنی کہ آدمی جو ہے اس کو چھپائے، اکیلے میں بھی اس کو نہیں کھول سکتا بغیر کسی ضرورت کے، صحیح ضرورت کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں شہزاد شاہفکر کالونی نمبر 1 تیز افلاٹ سے مخاطب ہوں. شاہفکر کالونی میں الحمدللہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ربیع الاول کا چراغا کیا جاتا ہے. میرا بابا جان سے یہ سوال ہے کہ کیا جو ہم ربیع الاول کے چراغے کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں اس چندے کی رقم سے کیا لنگر تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ یا جو ہمارے ساتھ تقریباً 20-25 لڑکوں کی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے، کیا ان لڑکوں کو ہم اس میں سے چائے وغیرہ کی ترکیب بنا سکتے ہیں ان پیسوں میں؟ برائے مہربانی اس بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیں.
ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے آپ لوگوں کی کوششیں اور اس کے رسول میں مزید برکتیں ملے. اس میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ چندہ جس مد میں لیا گیا، جس عنوان پر جس کام کے لیے چندہ لیا، اسی میں اس کو خرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور کام میں خرچ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر مسجد کے نام پر چندہ لیا، اب اس میں مدرسہ تعمیر نہیں کر سکتے. مسجد کے لیے چندہ کیا، بولو جامعۃ المدینہ بھی بنا دیں، مدرسۃ المدینہ بھی بنا دیں، تو یہ جائز نہیں ہے. یہ لیتے وقت وضاحت کرنی ہوگی کہ ہم کیا کیا کریں گے. مسجد کے نام پر صرف لیا تو مسجد ہی بنے گی اس سے. اسی طرح چراغاں کے نام پر لیا تو جو کام چراغاں میں شامل ہیں اس سے وہ کیے جائیں گے. لنگر چراغاں میں شامل نہیں ہے. لنگر لنگر ہے، چراغا چراغا ہے، تو اس لیے وہ لنگر کے لیے پھر الگ سے چندہ کرنا ہوگا. یا جب چندہ کریں کسی سے لیں تو اس کو بولیں کہ ہم لنگر بھی کھلائیں گے، اس میں سے لنگر بانٹیں گے بھی، سبیل بھی لگائیں گے، دودھ بھی پلائیں گے، شربت بھی پلائیں گے. تو جو کرنا ہے وہ آپ پہلے سے بات کر لیں. اور جو ہم لوگ جاگتے ہیں تو اس میں چائے پانی بھی کریں گے. یہ تو بولتے ہوئے زبان نہیں اٹھے گی. جب زبان نہیں اٹھ رہی اس کا مطلب کچھ ہے نا. تو بہرحال یہ جو جاگ رہے ہیں اس سے چائے پانی نہیں کر سکتے. اور جانور کاٹتے ہیں اس کا قربانی، اس کے لیے نیاز کے لیے، اس کی کلیجی اور جو یہ مین مین چیزیں ہوتی ہیں ناشتے میں، یہ جو کر رہے ہوتے ہیں یہ کھا رہے ہوتے ہیں کیا؟ تو یہ تھوڑی اس کی اجازت ہے. یہ لنگر ہے، یہ سب دیکھ میں جائے گا. جس کے حصے میں کلیجی آئی، دل آیا، جو بھی آیا، سمجھے، وہ الگ سے اس کا اسپیشلی ناشتہ نہیں کر سکتے جو کام کر رہے ہوں. کام اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے چائے پلے سے پیئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام سید مبین علی شاہ ہے. ہم لیاقت آباد کے بلاک 7 اور 8 جشن ولادت کے موقع پر ہم سجاتے ہیں. میرا سوال ہے امیر اہل سنت سے کہ یہ جو ہم اس کے ماڈل بناتے ہیں سبز گنبد اور خانہ کعبہ کے، اس کی ہمیں احتیاط بتا دیں.
ماشاءاللہ، لیاقت آباد تو بہت زمانے سے سجتا ہے، دعوت اسلامی کے بننے سے پہلے سے وہاں جشن ولادت کا چراغا مجھے یاد پڑتا ہے ہوتا ہے. اب تو بہت ترقی ہو گئی ہوگی. اس میں سے کہ جو کعبہ شریف کا ماڈل بناتے ہیں، جو سبز سبز گنبد شریف بناتے ہیں، اس میں بعض اوقات دیکھا ہے کہ وہ طواف کا منظر دکھاتے ہیں. طواف کے منظر میں وہ گڑیاں، یعنی بت جس کو کہہ لے، یہ گڈے گڈیاں جو کھلونے کے ہوتے ہیں، یہ اس کو سجاتے ہیں، طواف اس سے وہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ٹھیک. اس کی جگہ جو پلاسٹک کے پھول ہیں وہ رکھ دیے جائیں، وہ اس سے طواف ہوتا رہے. اور ایسی جگہ یہ ماڈل نہ لگائے جائیں کہ جہاں لوگوں کا راستہ بند ہو جائے، کیونکہ یہ تھوڑا سائز ہوتی ہے نا اس کی، یہ چوکوں پہ رکھے جاتے ہیں شاید بعض جگہ پر. یہ چوک پر رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ گاڑیوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ تو بنے گی، لوگوں کے چلنے پھرنے میں بھی شاید رکاوٹ بنے گی، ورنہ گاڑیوں کے لیے تو مسئلہ زیادہ ہوگا. اس لیے سائڈ پر ایسی جگہ پر ہو جہاں کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے.
اچھا، میرے سنت یہ ارشاد فرمائے، کیا طواف کا منظر دکھانا ضروری ہے؟
جب ایک سجاوٹ ہے نا تو اس میں طرح بتیاں بھی تو وہ سر اوپر گھوم رہی ہوتی ہیں, موٹر لگاتے ہیں اس کے گھما رہتا, یہ چراغ کا حصہ ہے
کہ وہ پھول
طواف دکھا رہے ہیں,
پھول طواف کر رہے ہیں, پھر یہ مسائل نہ آ جائیں,
آئیں گے تو سنبھال لیں گے انشاءاللہ
انشاءاللہ.
پھول گھوم رہے تو اس کو کیا پتہ, اس میں بندہ گھومے نا, کیونکہ مشہور بندہ گھومے نا تو اس کی پیشی ہو جائے, تو طواف تو خیر کرنا بھی نہیں ہے, غیر کعبہ کا طواف جو ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتے نا, اور یہ اصل میں تو اصل کعبہ تو ہے بھی نہیں نا.
مجھے یاد پڑتا ہے کہ بہت پہلے بھی آپ نے اس موضوع پر توجہ دلائی تھی, یہ جو کھڑے کیے جاتے بت ٹائپ کے اور پھولوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی تھی, تو میری معلومات میں ہے کہ بدلنے والوں نے آپ کے ارشاد کے مطابق وہ سارا انداز بدل بھی دیا تھا, سمجھانے کا فائدہ ہوتا
ہے.
جی ہاں
بالکل لکھا ہوا اپنا, اس بار بھی آئے گا وہ لکھا ہوا پمپلیٹ جو ہے.
جی ہاں
12 مدنی پھول شاید جس ولادت کے 12 مدنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد احمد رضا عطاری ہے, سولجر بازار گارڈن ایسٹ باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جشن ولادت کی خوشی میں جو چراغہ کیا جاتا ہے اس کے متعلق احتیاطیں بتا دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
جشن ولادت کے چراغہ میں بجلی کی چوری استعمال نہیں کرنی ہے, کنڈا نہیں لگانا, چوری کی بجلی استعمال نہیں کرنی, اور راہگیروں کو, علاقے میں رہنے والوں کو اور گاڑیاں گزارنے والوں کو, کسی کو بھی تکلیف نہ ہو اس کا خیال رکھنا ہے. اب رات کو شور بھی ہوتا ہوگا جب بجلی لگاتے ہوں گے, اس سے بھی لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہوں گی, تو یہ بھی نہیں کرنا ہے, اور زبردستی لوگوں کے گھروں پہ چڑھ کر باندھتے ہوں گے رسیاں, اور یہ بھی اجازت کے بغیر, اگر کوئی اپنے گھر کی اجازت نہیں دیتا تو اس پہ نہیں باندھ سکتے, بھلے آپ کے چراغا میں فرق آتا ہے, نہیں دیتا اس مالک کے گھر کا, تو آپ اس کو الزامات نہیں ڈال سکتے کہ یہ ہے تو یہ وہ ہے, نہ باندھے, کوئی اور رستہ نکالے. اگر جیسے مسجد بنانی ہے اور کسی کا مکان ہے, مسجد کی توسیع کرنی ہے, تو یہ تھوڑی آپ کو اجازت ہے کہ اس کا مکان چھین لو کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں, تو جب مسجد نہیں بنا سکتے کسی کو اس طرح ناحق اس کی جگہ لے کر, تو کسی کی ناک اس میں رسیاں باندھ کے ہم جشن ولادت تو نہیں منا سکتے. یہ بڑی احتیاطیں کرنی ہے, کسی کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کسی مسلمان کو ناحق ایذا نہیں ہونی چاہیے, یہ خیال رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم ربیع الاول میں جو چراغا کرتے ہیں اس میں خواتین کی آمد و رفت کچھ زیادہ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے معاملات دوسرے سمت جانا شروع ہو گئے ہیں, اس میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں, کیا ہم چراغے کو مزید بڑھائیں یا کم کریں, جزاکم اللہ خیرا.
چراغا تو انشاءاللہ بڑھتا جائے گا, اب یہ عورتوں کا مسئلہ جو ہے نا یہ خالی یہاں نہیں ہے نا, حج میں عورتوں کی بھرمار ہوتی ہے, عمرے میں بھرمار ہوتی ہے, تو اب کیا کرنا چاہیے, حج میں عورتوں پر پابندی ڈالیں, عمرے میں پابندی ڈالیں, کیا کہیں, ان کو شریعت کی پابندی کا کہیں گے عورتوں کو, اور حج اور عمرے کو جاری رکھا جائے گا, اسی طرح چراغاں کو جاری رکھا جائے گا, عورتوں کو روکا جائے گا. ہم تو برسوں سے عورتوں کو منع ہی کرتے ہیں نا کہ آپ چراغاں دیکھنے نہ جایا کریں, آپ کا کام نہیں ہے, لیکن اب شاپنگ مالز جو ہیں, شاپنگ سینٹر, یہ سارے تو عورتوں سے بھرے پڑے, اس کو بھی تو کوئی بند نہیں کرواتا نا, تو جشن ولادت کے چراغاں کو ہم کیوں بند کریں, تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ یہ بند ہو جائیں, کہ عورت کا لفظی معنی جو ہے نا کسی کو پوچھ لیں, عورت یعنی چھپانے کی چیز, اب خالی چراغاں میں تھوڑی عورتیں آتی ہیں اور جلوس میں بھی آ رہی ہیں, ان کے جلوس میں جتھے کے جتھے ہوتے ہیں عورتوں کے بعض جگہوں پر, اب اس کی وجہ سے اب جلوس میلاد بھی بند کرو تو کیا کیا بند کریں گے, تو خالی شاپنگ سینٹر بازاری عورتوں سے بھرنے دو اور ان جگہ ہم اپنے نیک کام بند کر دیں. تو یہ خیال رکھیے گا کہ ناک پر مکھی بار بار آ کے بیٹھتی ہے, تو بار بار مکھی اڑانی ہے نہ کہ ناک کاٹنی ہے. ناک باقی رکھیں گے, مکھی اڑائیں گے. اس لیے عورتوں کو روکیں گے اور چراغ بڑھائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا اللہ 49 بھجن 49 ٹائم پڑھ کر جس چیز پر بھی دم کریں, مکان پر, دکان پر, سامان پر, انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی. یہ روزانہ عمل کرنا ہے, جس دن یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اس دن حفاظت ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1442 ہجری کے سفر مظفر کی 17ویں شب ہے اور میری امی جان, پیاری امی جان کی آج برسی ہے. خصوصاً میری پیاری ماں, میرے والد محترم, میرے تمام عزیزوں کو اور تمام سرابستگان کو اس کا ثواب دیجیے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ, جدہ شریف میں ہوں اور ہم اس وقت سوئے مدینہ راستے میں جا رہے ہیں, اور الحمدللہ مدنی مذاکرہ جو ہے ہم گاڑی میں دیکھ رہے ہیں. اور حضور, عرض یہ ہے کہ ایک سوال کرنا تھا کہ اگر کوئی شخص پاکستان سے مدینہ شریف جانا چاہتا ہے اور جدہ ایئرپورٹ اتر کر بائی کار مدینہ شریف جاتا ہے, تو اب اسے احرام باندھنے کی تو ضرورت نہیں, کیونکہ مکہ شریف جانے کے لیے, حدود حرم میں جانے کے لیے اگر کوئی جدہ آتا ہے تو اسے تو احرام باندھنا پڑتا ہے, لیکن اگر مدینہ شریف جانا ہو تو اس کے لیے تو احرام لازمی نہیں. یہ بھی ارشاد فرما دیجئے, اور حضور خاص دعا فرما دیجئے کہ مقبول, باذوق اور باادب حاضری نصیب ہو. میں اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ رب کریم جلد آپ کو, آپ کے تمام محبین اور جو مریدین ہیں جو آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں, ان سب کو اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے. مجھ گناہگار کو بھی آپ کے ساتھ پھر حاضری کا شرف بخشے. اللہ کریم آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. حضور خاص دعا کیجئے گا کہ باادب, باذوق اور مقبول حاضری نصیب ہو. جزاک اللہ خیرا.
سفر مدینہ مبارک ہو. اللہ کریم قدم قدم پر آپ کو ذوق و شوق میں برکت دے. اگر جانا ہی مدینہ شریف ہے, مکہ مکرمہ کی نیت سے سفر نہیں کیا ہے فی الحال کہ میں تو مدینہ جا رہا ہوں, تو اب احرام کی ضرورت نہیں, بغیر احرام کے جائیں گے. میں نے بھی سب سے پہلا سفر براہ راست مدینہ کا کیا تھا, جدہ شریف سے میں بھی بائی کار مدینہ حاضر ہوا تھا 1980 میں, 1480 ہجری. تو یوں احرام کی ضرورت نہیں. پھر مدینہ شریف سے جب مکے کی نیت کریں گے تو اب احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکیں گے. اللہ کریم آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے, باادب باذوق حاضریاں نصیب فرمائے, بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا ملال سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ عموماً حاجی عبدالحبیب بھائی سے سنا ہے کہ قبلہ امین علیہ سنت ہمارے ساتھ موجود ہے یا قبلہ حاجی امین تاری ہمارے ساتھ موجود ہے, تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ قبلہ کا کیا مطلب ہے, جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر.
قبلہ, یہ قبلہ ایک احترام کا لفظ ہے, جیسے حضرت احترام کا لفظ ہے, انگلش میں مسٹر, اردو میں جناب, عربی لفظ ہے حضرت, قبلہ. قبلہ و کعبہ بھی بولتے ہیں, وہ احترام کے لیے, ریسپیکٹ. تو حرج نہیں ہے اس میں کہنے میں, کسی کو جو قابل احترام ہو اس کو قبلہ کہنے میں حرج نہیں ہے. احترامن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ